أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في زيارة حسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله صلوات بر محمد وآل محمد پروردگار کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ وہ ذات ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور اس فرش عزا کو اور اس فرش عزا پر آنے والوں کو ہمیشہ آباد رکھے اور وہ ذات ایسی ذات ہے جو دعاؤں کی تفصیل سننے کی محتاج نہیں ہے مومنین جو دعائیں اور حاجات دلوں میں لے کر آئے ہیں تمام مومنین و مومنات پروردگار ان سب دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما مومنین میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما اور جو مومنین کل تک مجلس ہائے عزا کی زینت ہوا کرتے تھے لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی اگلی منزلیں آسان فرما اور ان کو چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ محشور فرما ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی طول حیات کے لیے رزق میں برکت کے لیے بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے اور جتنی بھی مومنین کے ہاں مشکلات ہیں ان کی گرہ کشائی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
ہماری گفتگو کا سلسلہ اس منزل پہ تھا کہ زیارت کا معنی جو لغت کے اندر بیان کیا گیا اس کو ہم نے ایک حد تک دیکھا لیکن ابھی کچھ تشنگی باقی تھی تو چاہا کہ اس لفظ زیارت کو مزید کچھ اور آگے بڑھایا جائے تاکہ ہم ایک بہتر انداز میں زیارت وارثہ کی جانب بڑھ سکیں۔ کلرز ہوا کہ زیارت کے معنی کے اندر علماء لغت نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے قصد کرنا، کسی کی جانب توجہ کرنا، اور اس کے اندر دو اور معنی پائے جاتے ہیں کہ جب تک وہ نہ ہو زیارت کا معنی مکمل نہیں ہوتا۔ ایک ہے میلان، یعنی ہمارا رخ کسی کی جانب ہو جائے، اور دوسرا ہے عدول۔ عربی کے اندر اس طرح سے آیا ہے، زے واو اور رے کا جو مادہ ہے اس کے اندر دو معنی ہیں، المیل والعدول۔ اگر کوئی صاحبان تحقیق سرچ کرنا چاہیں تو ان کے لیے میں نے عربی کی لفظیں عرض کر دیں۔ یعنی میلان، چہرے کا کسی طرف ہو جانا، ہمارے رخ کا کسی کی جانب ہو جانا، یعنی جن کی ہم زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، اور عدول یعنی روگردانی کسی اور سمت سے۔ یہ بات کل عرض ہو چکی، بس یہیں سے اب بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ اب ایک ہوتا ہے زائر، جو زیارت کرنے کے لیے ارادہ کرتا، ایک وہ ہیں جن کی زیارت کی جاتی ہے، وہ مزور کہلائیں گے۔ اگر انسان، ایک مومن دوسرے مومن بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ مومن بھائی کہلائے گا مزور۔ اگر ایک بیٹا سفر کر کے یا حتیٰ گھر کے اندر ہی ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں اپنے والد محترم کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے اور پروردگار کی رحمتوں کا مستحق بن جانے کے لیے چند قدم اٹھاتا ہے تو، اور اپنے والد یا اپنی والدہ کی زیارت کرتا ہے، تو وہ بن جائیں گے مزور۔ اسی طریقے سے اگر انسان سعادت مند بن جائے اور ارادہ کر لے حرم ہائے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا، تو اب جس حرم میں جا رہا ہے وہ ذات اطہر، وہ ذات اقدس کہلائیں گی مزور، اور یہ شخص کہلائے گا زائر۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے مزار۔ مزار اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں زیارت کی جاتی ہے۔ روزہائے مطہر کہلائیں گے مزارات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب جب زائر مزور کی زیارت کا قصد کرتا ہے تو ایک میل اور قصد ہے، ایک روگردانی بھی ساتھ پائی جاتی ہے۔ اب یہ روگردانی الگ الگ ہو سکتی ہے، بس یہاں سے میں چاہوں گا اذہان مبارک ہمراہ رہیں۔ یہ روگردانی مختلف ہو سکتی ہے، یہ روگردانی الگ ہو سکتی ہے۔ یہ فرق کہاں سے آئے گا کہ یہ روگردانی اور ہے، وہ روگردانی اور ہے، کوئی تیسری روگردانی اور ہے؟ یہ پتہ چلے گا کہ ہم مائل کس کی طرف ہیں، ہمارا قصد کس کی طرف ہے۔ اگر میرا قصد میرے کسی دوست کی طرف ہے تو روگردانی اسی دوست کے حساب سے تصور کی جائے گی۔ اگر میرا قصد میرے والدین کی جانب ہے تو میری روگردانی والدین کے حساب سے تصور کی جائے گی۔ لیکن اگر میرا قصد کسی معصوم ہستی کی جانب ہے تو پھر روگردانی کا معیار اسی حساب سے طے پائے گا، روگردانی اسی لحاظ سے تصور کی جائے گی۔ اب دیکھیے کہ ہم اگر زیارت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا قصد رکھتے ہیں تو ہماری روگردانی کا معیار کیا ہونا چاہیے، ہم نے کس سے منہ موڑنا ہے، کس کی جانب منہ کرنا ہے، چہرہ کرنا ہے، رخ کرنا ہے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں میں اس بات کو آسان کرنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو اپنے جوان نوجوان ساتھیوں تک پہنچانے کے لیے، چونکہ جو بزرگ تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ، پروردگار سلامت رکھے، ان کے سامنے تو سبق سنانے کی سی کیفیت ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی سکھائی ہوئی ہیں، ان کی سمجھی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن تکرار ہر سال ہوتا ہے اور وہ بھی آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اپنے جوانوں کو بھی لا سکیں، جو پہلے وہ پیغام نہیں سن سکے ان تک پیغام اہل بیت پہنچ جائے، پیغام قرآن پہنچ جائے، اور جن تک پہلے پہنچ چکا ہے ان کے لیے ایک یاد دہانی ہو جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کب تک علی علی کرتے رہیں گے، یہ کب تک حسین حسین کرتے رہیں گے۔ دیکھیے واقعات پرانے ہو جایا کرتے ہیں، اب آپ کہیں جائیے، سفر کیجئے اور آ کر کے اپنے اہل خانہ کو وہ واقعہ سنا دیجئے تو بہت خوشی سے سنیں گے، سارے بیٹھ جائیں گے ایک ساتھ اور پوچھیں گے اچھا فلاں شہر گئے تھے، فلاں دوستوں سے ملے، اس طرح سے یہ کام کیا وہ کام کیا، پھر وہاں آ گئے، اگر کوئی مشکل پیش آئی وہ بتا دی، اگر کچھ نیا دیکھ لیا وہ بتا دیا، اگر کوئی ایڈونچر تھا اس کے بارے بتا دیا، تو پہلی مرتبہ بہت دلچسپی ہوگی۔ اگر آپ دوسرے دن پھر اہل خانوں کو بٹھا کے وہی قصہ دوبارہ سنانا شروع کریں گے تو مروت میں سن تو لیں گے وہ دوبارہ، ممکن ہے کوئی نیا نقطہ بھی ان کو مل جائے۔ اگر سہ بارہ اس کو سنائیں گے تو اب اکتاہٹ کے اکتاہٹ کے اظہارات چہرے سے یا باڈی لینگویج سے آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آزما لیا ہے آپ نے اور ہم نے اپنی زندگیوں میں اس طرح سے، اگر بار بار وہی سنائیں گے تو اب بیٹھنا چھوڑ دیں گے لوگ ہمارے پاس، اور طرح طرح کے نام بھی رکھیں گے جو زیب ممبر نہیں ہیں کہ یہاں سے بیان کیے جائیں، کہ جو القابات پھر ہمیں سننے کو ملیں گے اس کے جواب میں۔ اور اگر ہمارے سامنے کوئی نہ کہہ پایا احترامن تو جب ہم نہیں ہوں گے تو تب تو وہ القابات استعمال ہو ہی جائیں گے بالآخر۔ لیکن آپ اور ہم گواہ ہیں، بچپن سے لے کے آج تک وہی واقعات ہیں، وہی ہستیاں ہیں، وہی کربلا ہے، وہی خیبر و خندق ہے، وہی بدر و حنین ہے، لیکن نہ سنانے والے کو کوئی خجالت محسوس ہوتی ہے، نہ سننے والوں کو کوئی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ انہی چیزوں کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے واقعات کو کہتے ہیں زندہ واقعات، نہ صرف زندہ واقعات، زندگی دینے والے واقعات، حیات بانٹنے والے واقعات۔ اب ذرا جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کب تک علی علی کرتے رہیں گے، کب تک حسین حسین کرتے رہیں گے، ذرا ہمارا جواب بھی سن لیجئے کہ آپ بچپن سے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، کب تک سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، کب تک سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی رہے گی، کب تک سورہ توحید کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ تو جو جواب وہ دیں گے وہ کہیں گے کہ سورہ فاتحہ تو کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے، ہم آگے سے وہی جواب پلٹا دیں گے کہ سورہ فاتحہ میں جن کا ذکر صراط مستقیم کے عنوان سے ہے ان کا ذکر بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے قصد اور ایک ہے روگردانی۔ اب یہ واقعات، اگرچہ یہ آیات سنی ہوئی ہیں سب کی، لیکن بعض اوقات کوئی نیا پہلو نکل کے سامنے آ جاتا ہے، بعض اوقات ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو مل جاتا ہے، بعض اوقات تکرار، یہ جو ذکر ہے، یہ جو بار بار تکرار ہے، یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ جو ذکر ہے تنفع المؤمنین قرار پا جاتا ہے۔ تو بس اب میں یہاں سہارا لوں گا ایک آیہ مبارکہ کا، کہ جو بچے کو یاد ہے کہ یہ قصد اگر ہمارا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہے تو روگردانی کا معیار کیا ہوگا۔ توجہ ہے میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ سب، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آیہ تطہیر ہمیں قصد بھی سمجھا دے گی، روگردانی بھی سمجھا دے گی۔ انما یرید اللہ، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یعنی یہ طہارت کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت کے اندر. انما، اب یہ لفظ دیکھ لیجئے، انما کا معنی یہ ہے کہ اب اردو کی کچھ محدودیتیں ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ اگر ترجمے کے اندر لفظوں کو استعمال کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انما یعنی خدا کا، یریدو کو ساتھ ملائیے، بس کا ترجمہ کرتے ہیں انما کا، بس یہی ارادہ ہے، یا اس سے ملتے جلتے کوئی اور الفاظ آپ سوچ لیجئے، کوئی اور لفظیں ذہن میں لے کر آئیے، لیکن اسی طرح کی لفظیں ہوتی ہیں کہ خدا کا، یرید اللہ یعنی اللہ کا ارادہ، انما یعنی بس یہی ہے کہ رجس کو دور رکھے اور ایسے طاہر بنائے رکھے جیسے طہارت کا حق ہے. اب اس انما کا ترجمہ یہ دقیق نہیں ہے. کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ اردو زبان کی محدودیتیں ہیں، عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، عربی کے اندر ایک ایک لفظ بعض اوقات ایسے معانی اور ایسے مفاہیم رکھتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا ہے قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے، روایات کے مفاہیم کو اخذ کرتے وقت، کہ بعض اوقات ایک لفظ کا حق کے مطلب ادا کرنے کی انسان کوشش شروع کرے تو اس کے معادل، اس کے برابر میں اردو میں لفظ نہیں ملتا. اچھا، نہ صرف ایک لفظ نہیں ملتا، بعض اوقات چند الفاظ کا مرکب بنا لیجئے تب معنی ادا ہو پاتا ہے، اور شاید بعض معانی پھر بھی ادھورے رہ جاتے ہیں. انما انہی الفاظ میں سے ایک ہے کہ جس کا آج تک حق کے مطلب تراجم کے اندر معمولاً نظروں سے نہیں گزرا، شاید کہیں کسی نے مکمل ترجمہ کر بھی دیا ہو. میں عرض کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، مکمل پھر بھی ادا نہیں کر پاؤں گا. انما کے اندر جہاں یہ لفظ، جہاں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ خدا کا بس یہ ارادہ ہے، وہاں یہی انما دوسرے رخ کو بھی بیان کرتا ہے کہ اس بات کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ ذہن کہیں اور نہ جانے پائے. توجہ فرما رہے ہیں کہ ذہن کہیں اور نہ جانے پائے، اور لفظوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ کل کو تاریخ کے اندر آئیں تو اس انما کے دائرے میں کسی اور کو شامل نہ کر پائیں. میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ اس انما کے ساتھ ایک ایسی حد بندی کر دی جائے کہ نہ جنہوں نے اس کے اندر آنا ہے، اس دائرے کے اندر، اس چادر تطہیر کے اندر، ان میں سے کوئی باہر رہ جائے، اور جن کا حق نہیں بنتا ہے اس کے اندر آنا وہ اندر نہ آ سکیں. تو یہی انما جہاں یہ بتاتا ہے کہ خدا کا بس یہ ارادہ ہے، اسی انما کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اس ارادے کے علاوہ کوئی اور ارادہ بھی نہیں ہے. توجہ ہو گئی آپ کی؟ یعنی جہاں یہ معنی ہے کہ خدا کا بس یہ ارادہ ہے، وہاں دوسرا حصہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. اب ذرا بات اور قریب ہو گئی، جہاں جس منزل کی طرف میں لے کر بڑھنا چاہ رہا ہوں، اس معنی کی وجہ سے اور آسان ہو جائے گا. انما یرید اللہ، یہ بتا رہی ہے آیت کہ خدا کا بس یہ ارادہ ہے کہ طہارت کو ان ہستیوں کے اندر محدود کر دے اور ان کے علاوہ کوئی طاہر نہ ہو، اور اگر کسی کو طہارت چاہیے ہے تو اس کو ان کی دہلیز پر آنا پڑے تب وہ طہارت کی وادی میں آ سکے. یہ سارے کا سارا معنی ہمیں اسی لفظ انما سے سمجھ میں آتا ہے. اب اذان مبارک کا پہنچ گئے ہوں گے بہت سی جگہوں پہ، شاید ذہنوں میں سوال اٹھے کہ پھر انبیاء کا کیا معاملہ ہے، انبیاء کی عصمت کا کیا معاملہ ہے؟ تو جان لیجئے کہ انبیاء کی طہارتیں بھی مشروط ہیں ان کی ولایت کی قبولیت کے ساتھ. اگر انبیاء ان ہستیوں کی ولایت کو قبول کریں تو انبیاء کو وہ طہارت کا مقام ملے گا. اب آپ نے توضیح المسائل کے اندر پڑھا ہوگا، کچھ چیزیں مطہرات ہوتی ہیں جن میں سے پانی ہے، مختلف چیزیں ہیں کہ جو دوسری چیزوں کو طہارت دیتی ہیں، خود بھی طاہر ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی طہارت دیتی ہیں. اگر نگاہ معرفت کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیجئے کہ کائنات کی متحرات کیا کیا ہیں. تو نگاہ معرفت جا کر ٹھہرے گی ایک ایسے مقام پر, وہ نگاہ قلب و جان کو یہ بتائے گی کہ کائنات کے اندر سب سے متحر اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کائنات کے اندر سب سے بڑی طہارت عطا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے, کوئی ذات ہے, تو وہاں ہم لفظ محمد بولیں گے. اب وہ چاہے محمد رسول اللہ ہوں, یا وہ پانچ محمد ہوں, یا بارہ محمد ہوں, یا چودہ محمد ہوں. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, بس سب سے بڑی متحر ذوات کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. اگر انبیاء کو یہ مقام طہارت ملا ہے تو مولا کائنات کی ولایت کے اقرار کے ذریعے سے ملا ہے. اگر انبیاء کو مقام نبوت عطا کیا گیا ہے تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اقرار کے ساتھ پروردگار نے مشروط کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مرتبہ مبعوث ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ہماری اس زندگی کے اندر آخری نبی بن کے آئے, ایک مرتبہ عالم نورانیت کے اندر مبعوث ہوئے. اس زمانے کی بعثت تھی ان لوگوں کی طرف جو مکہ کے لوگ تھے اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگ, اور ایک بعثت وہ تھی کہ جس میں جس معاشرے کی طرف مبعوث ہوئے تھے, اس معاشرے کا نام تھا انبیاء کا گروہ. اس عالم نورانیت میں مبعوث ہوئے اور جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ان کو کہا گیا انبیاء, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری میں نفس رسول وہ مولا کائنات کی ذات ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء سے افضل ہیں اور استاد انبیاء ہیں اور انبیاء کی طرف دین و شریعت کا پیغام لے کر کے آنے والے ہیں اور انبیاء کو وہ تعلیمات دینے والے ہیں کہ جو انبیاء نے اقوام تک آ کر پہنچانی تھی, تو نفس رسول بھی رسول اللہ کی برتری کی وجہ سے انبیاء سے برتر مقام رکھتے ہیں. توجہ فرما رہے. بس ہماری بات دوبارہ وہیں سے, انما یرید اللہ, پروردگار کا بس یہ ارادہ ہے کہ آپ کو طاہر رکھے. ایک صلوات بھیجئے گا اس خاندان اثر پر. اللہم صلی علی محمد. اب یہیں سے ہمیں زیارت جامعہ کبیرہ کا ایک جملہ ملتا ہے. زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَايَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا. کہ اے پروردگار, تو نے جو ولایت کے رشتے سے مجھے منسلک کر دیا ہے, مجھے مولا کائنات کی ولایت عطا کر دی ہے, پروردگار یہ ولایت اور یہ صلوات جو میں محمد و آل محمد پر بھیجتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس صلوات کو تو نے قرار دیا ہے طیبًا لخلقنا وطہارتًا لانفسنا. میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی طہارتیں کائنات میں کسی دوسرے کو ملیں گی وہ ڈائریکٹ نہیں مل سکتی ہیں, اس کے لیے شرط یہ ہے. چونکہ انما نے حصر کر دیا, طہارت صرف محدود ہے ان ہستیوں کے ساتھ. اگر کسی کو طاہر بننا ہے تو ان کی دہلیز پہ آنا پڑے گا, ان کی ولایت کو قبول کرنا پڑے گا. یہی زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ولایت ہم قبول کر لیتے ہیں اور اس ولایت کی قبولیت کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں صلوات بھیج کے ان ہستیوں کے ساتھ, یہ صلوات ہماری طینت کو پاک کر دیتی ہے, ہمارے نفسوں کا تزکیہ کر دیتی ہے, ہماری جانوں کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے, ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتے.
محمد والے محمد صلوات.
اچھا اب میں اس بات یہاں تک آ گئی ہے تو اس کو اور کھول دوں، ہمارا نقطہ وہیں پر ہے اور اسی کے دائرے کے اندر ہیں کہ قصد کیسا ہونا چاہیے، روگردانی کیسی ہونی چاہیے، بس اسی نقطے کے اندر ہیں اور اسی کی وضاحت میں یہ بات آگے کھلتی چلی جا رہی ہے. تاریکیاں انسان کے وجود کو گھیر لیتی ہیں، دو نظام ہیں، ایک نورانیت کا اور نور کا نظام ہے، ایک تاریکی اور ظلمت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کو اور ان کی شاگردی میں انبیاء کو بھیجا، یہ نور کے نظام کے نمائندے بن کر کے آئے، یہ ہدایت کے رہبر بن کر کے آئے. ایک طرف شیطان کا نظام بھی برقرار ہوا کہ جو لوگوں کو آزما سکے تاریکیوں کے ذریعے سے، کہ تاریکیوں کی طرف لوگ چلتے ہیں یا نور اور ہدایت کی طرف چلتے ہیں. کائنات کی ساری کہانی، کائنات کے ہر شخص کا سارے کا سارا امتحان اسی ایک نقطے کے اندر پوشیدہ ہے کہ وہ نور کے رستے پر گامزن ہوتا ہے یا تاریکیوں میں ڈوبا رہتا ہے آخری حیات تک. یہی تو سارے کا سارا معرکہ ہے. حق و باطل کے معرکے کی بیس اور اساس یہی ہے کہ انسان نور کی طرف آ جائے یا ظلمتوں میں اپنی زندگی گزار کے اور دنیا سے چلا جائے. زیارت جامع کبیرہ کے یہ جملے بتا رہے ہیں، تاریکیاں چار طرح کی تصور کی جا سکتی ہیں جو انسانی وجود کو گھیر سکتی ہیں. ایک، یہ جو ہماری تینت ہے، ہم والدین کے ذریعے سے دنیا میں آئے تو جو مراحل ہم نے طے کیے، ہماری تینت، ہماری خاک، ہماری مٹی، ہمارا خمیر تشکیل پایا، ہمارا ہم یہ جو مادی وجود ہے بیچ میں روح ڈلی، یہ ساری کی ساری تینت ہے. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ والدین نے، فرض کریں کسی نے، اب یہاں والوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، کسی نے رزق حرام کے ذریعے سے اپنی اولاد کے گوشت اور خون کو تشکیل دے دیا، اب تو تشکیل پا گئے، اب تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اب تو ہم دنیا میں آ گئے یہ تاریکی لے کر کہ جس میں ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، رزق حرام تو انہوں نے کمایا تھا جس کے ذریعے سے ہم تشکیل پائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، اب یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، ہمارے سامنے آ رہا ہے. زیارت جامع کبیرہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے، وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَايَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا. ہماری تخلیق میں اگر خرابی کہیں ہو گئی تھی، ولایت کے رستے میں آ جاؤ، ولایت اس خرابی کو بھی ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، میں ایک مثال کے ذریعے سادہ کروں گا بات کو، کہ ایک ترش پھل کی شاخ لگی، مالی نے ایک کام کیا کہ پیوند لگا دیا ایک میٹھے پھل کا لا کے. توجہ ہو رہی ہے، اگر یہ اسی طرح سے پروان چڑھ جاتی شاخ تو اس سے جو پھل اگتے وہ ترش بھی ہوتے، بد مزہ بھی ہوتے، بے ذائقہ بھی ہوتے اور طبیعتوں پر بوجھل بھی ہوتے. لیکن جو پیوند لگ گیا، اب اس پیوند کے بعد جو وہاں سے نشو و نما پائے گی شاخ، اب اس کے ذائقے میں تبدیلی آ جائے گی. اس کے اندر پہلے ترش تھا تو اب وہ میٹھا پھل بنے گا، اگر پہلے وہ کسی چھوٹے سے سائز کا تھا اب بہت اچھا نکھرے ہوئے سائز کا وہ پھل بنے گا، اب خوشگوار ذائقے والا بنے گا، اب مرغوب ذائقے والا بنے گا. جس طرح سے یہ پیوند کاری اس پھل کی تقدیر بدل دیتی ہے، زیارت جامعہ کا یہ لفظ بتا رہا ہے، ولایت انسانوں کی اسی طرح سے تقدیر بدل دیتی ہے. توجہ ہو گئی، ایک صلوات بھیجیے محمد والے. ایک ہے تخلیق کی خرابی، ایک ہے ذہنوں کی خرابی، دوسرا مرحلہ تاریکی. وجود کو تاریکی نے گھیرا، صلوات اور ولایت نے آ کر اس وجود کی خرابیوں کو پیوندکاری کے ذریعے سے درست کر دیا. ایک ہے ذہنوں کی خرابی، انسانوں کے ذہنوں کے اندر بعض اوقات تاریکیاں آ جاتی ہیں. ابھی عمل میں کوئی برائی نہیں کی ہے، صرف ذہن میں بری سوچ آ گئی ہے. ایک نبی نے اپنی امت سے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے نبی نے یہ کہا تھا کہ فلاں برائی نہ کرنا، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں فلاں برائی کا ذہن میں تصور بھی نہ کرنا. اور پھر انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ تصور کیا کرتا ہے, ایک نئے سے پینٹ ہوئے ہوئے کمرے کے اندر لکڑیوں کی آگ جلا دیجئے, درمیان میں آگ جلا دی, اب اس کے دھوئیں نے تاریک کر دیا, سیاہ کر دیا سارا اندر سے, جلا نہیں ہے, ختم نہیں ہوا ہے, وہ کمرہ اپنی جگہ باقی ہے لیکن اس کے رنگ و روپ کو متاثر کر دیا ہے اس آگ نے اور اس دھوئیں نے. اس نبی خدا نے سمجھایا اپنی قوم کو کہ تصور بھی نہ کرنا فلاں گناہ کا, چونکہ یہ تصور بھی اندر سے روح کو سیاہ کر دیتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس روح کی اندرونی تاریکی میں مبتلا ہو گئے تو اس زیارت جامعہ کے دوسرے لفظ نے آ کر یہ بتایا کہ طیبن لخلقنا وطہارتن لانفسنا, کہ اندر اگر تصورات نے کوئی تاریکی ایجاد کر دی ہے تو تب بھی یہ ولایت اور صلوات وہ طاقت رکھتی ہے کہ اندر سے صاف شفاف اور نکھرا ہوا بنا دے گی تمہارے وجود کو. تیسری چیز کہ ہمارے ذہن اور ہمارے اخلاق کے اندر اب اس تاریکی کا اثر ہونے لگے, تو اس کو بھی حل کر دیا اس جملے نے کہ طیبن لخلقنا وطہارتن لانفسنا وتزکیت لنا, اخلاقی خرابیوں کو ٹھیک کر دیا. اور چوتھا مرحلہ ہے کہ عمل میں بھی انسان تاریکی کے رستے میں آ جائے, گناہ کر بیٹھے تو چوتھا لفظ آ گیا کہ وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا, طاقت دیکھیے ولایت کی اور صلوات کی. صلوات اور ولایت کا کام دیکھیے جو مومنین کے ساتھ کرتی ہے کہ اگر کسی مومن نے گناہ کر لیا, تینت کی خرابی تھی, اس کے بعد ذہن خراب ہوا, اس کے بعد اخلاق خراب ہوا, اس کے بعد چوتھا مرحلہ بھی آ گیا کہ عمل سے گناہ کے رستے پہ چل پڑا, اس مرحلے پر بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے, چونکہ یہ کشتی نجات ہیں, یہ زوات طاہرہ کشتی نجات ہیں. اب یہ لفظ آ گیا تو ایک روایت بھی سن لیجیے, ایک دفعہ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد,
اللہم صلی اللہ علی محمد یا علیہ الصلوۃ والسلام,
کہ کلنا سفن النجات, ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں, ہم سب کے سب ایسے سفینے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ متمسک ہو جاؤ گے تو اس تاریک سمندر سے نکال کے ساحل نور تک پہنچا دیں گے تم کو. لیکن ایک فرق یاد رکھنا, ہمارے ان 14 سفینوں کے اندر کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ الحسین اوسا واسرا, لیکن سفینہ حسین وہ سفینہ ہے کہ جو وسعت میں بھی سب سے زیادہ ہے, رفتار میں بھی سب سے زیادہ تیز ہے. ولیکن سفینۃ الحسین اوسا واسرا, پس چار طرح کی تاریکیاں اور ولایت نے اور صلوات نے چاروں طرح کی تاریکیوں سے نکالا اور نور کے اندر لے کر کے آ گئے. یہی وجہ تو ہے کہ اسی ایک صلوات کی طاقت روایت نے آ کر سمجھا دی. صلوات بھیجیں گے تو روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے.
اللہم صلی علی محمد وآل یا علی علیہ الصلوۃ والسلام.
میں چاہتا ہوں روایت ایسی ہے کہ جب میں پڑھوں گا اور ترجمہ آپ سنیں گے تو پھر دوبارہ آپ کا جی چاہے گا صلوات بھیجنے کے لیے, تو اس لیے اسی کی تیاری کے لیے ایک اور پہلے سے صلوات بھیجیے.
اللہم صلی علی محمد وآل.
یہی لفظیں جو ان پاکیزہ زبانوں پر جاری ہوئی ہیں, انہی لفظوں کے بارے میں آقا صاحب صلوات مالک صلوات وارث صلوات ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علی صلاتن واحدتن, کہ جس کسی نے بھی مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اللہم صلی ایک صلوات بھیجی, ایک صلوات تو صلی اللہ علیہ, نتیجے میں خدا اس پر صلوات بھیجتا ہے.
اللہم صلی علی محمد.
نتیجے میں خدا اس پر
سلوات بھیجتا ہے. چونکہ انما سے بات شروع ہوئی ہے, یہ وادی طہارت ہے, اور انہوں نے طہارت یعنی نور کی طرف آنے کا سفر, طہارت یعنی رج سے نکل کے نور کی طرف آنا. تو انما کی وضاحت میں اور آیہ تطہیر کی وضاحت میں ہم یہاں تک پہنچے, اور یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ صلوات بھیجی, صلی اللہ علیہ, پروردگار اس انسان پر صلوات بھیجتا. اب یہ وہ صلوات نہیں ہے جو پروردگار اہل بیت پر بھیجتا ہے. وہ صلوات کہاں اور اہل بیت کے مقامات کہاں؟ ہمارا تو تصور بھی اس صلوات کی طرف نہیں جا سکتا ہے. یہ تو اہل بیت کے نوکروں کی بات ہو رہی ہے کہ اہل بیت کے در کے غلام جب اہل بیت پر صلوات بھیجتے ہیں, خدا کو اتنی پسند آ جاتی ہے وہ صلوات, اور ولایت کے زیر سایہ ان لفظوں کے ساتھ ہی آ جانا خدا کو اتنا پسند ہے کہ پروردگار نتیجے میں پلٹ کے صلوات بھیجتا ہے. نہ صرف خود بھیجتا ہے بلکہ فی الف صف من الملائکہ, جب خدا یہ صلوات بھیج رہا ہوتا ہے تو خدا تنہا نہیں ہوتا ہے, فرشتوں کی ہزار صفوں کے بیچ میں خدا مومن پر یہ صلوات بھیجتا ہے. اب آپ تصور کر لیجئے کہ خدا جب صلوات کسی مومن پر بھیج رہا ہوگا تو کیا فرشتے خاموش رہ جائیں گے؟ کیا فرشتے صلوات نہیں بھیجیں گے؟ نہیں نہیں, وہ ہزار صفے ملائکہ کی گویا ہو جائیں گی اور اس مومن پر صلوات بھیجیں گی. اور خدا ایک صلوات کے بدلے ایک نہیں بھیجتا ہے. روایت کا ایک لفظ اور بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکہ الف صلات, ایک ہزار صلوات بھیجتا ہے پروردگار. اور اور یہ صلوات جب فرشتے صلوات بھیج رہے ہیں, پروردگار صلوات بھیج رہا ہے, ایک ہزار مرتبہ صلوات بھیج رہا ہے, جب خدا بھی گویا ہو گیا صلوات بھیجنے میں, فرشتے بھی گویا ہو گئے, تو پورے نظام تخلیق کے اندر کون سی ایسی مخلوق رہ جائے گی جو خدا اور فرشتوں کی اتباع کے اندر صلوات کے ذریعے سے گویا نہ ہو جائے؟ یہ ہے صلوات بھیجنے والے مومن کا مقام. اور اب ذرا سن لیجئے یہاں پر, اب سوال پیدا ہوتا ہی ہے اس منزل پر آ کر, جب بھی انسان اس منزل تک آ جاتا ہے اگلا سوال ایجاد ہو ہی جاتا ہے کہ اچھا یہ صلوات کون سی صلوات ہے جو خدا مومن پر بھیج رہا ہے؟ خدا اتنا راضی ہو گیا ایک مومن سے کہ اس نے 14 معصومین پہ صلوات بھیجی ہے, تو آؤ اے ملائکہ ہزار صفوں میں جمع ہو جاؤ, مل کر ہزار مرتبہ اس مومن پر صلوات بھیجتے ہیں. ہوگا کیا اس مومن کے پاس؟ آئے گا کیا اس مومن کو؟ ریوارڈ کیا ملے گا اس صلوات کا؟ اس کا جواب قرآن مجید کی ایک آیت نے عطا کر دیا. قرآن مجید کی آیت گویا ہو گئی کہ ہو الذی یصلی علیکم وملائکته. اب آپ دیکھیے گا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب یہاں پر سورہ احزاب میں اس مقام پر پہنچے تو ضرور اس آیت کو دیکھیے گا, اور بات جڑے گی یہاں تک کہ یہ تاریکی اور نور کی جو جنگ ہے کائنات کے اندر, اور پروردگار نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو جو ہادی بنا کر بھیجا ہے, اور نہ صرف انسانوں کا ہادی بلکہ انبیاء کا ہادی بنا کر بھیجا ہے, نہ صرف انبیاء کا ہادی بلکہ فرشتوں کا ہادی بنا کر بھیجا ہے. فرشتے ان کے شاگرد ہیں, فرشتوں کو تسبیح کرنا معصومین نے سکھائی, فرشتوں کو حمد کرنا معصومین نے سکھائی, فرشتوں کو گویا ہونا معصومین نے سکھایا, اور فرشتوں کو سکھایا کہ کس طرح سے پروردگار اگر کوئی سوال پوچھ لے تو اس کا جواب کیسے دیتے ہیں, اور وہ کوئی اور ہستی نہیں تھی سوائے مولا کائنات کے. اب وہ ہمارے بچے جو نعرہ لگاتے ہیں دم مست کلندر علی علی, حسنین کے بابا علی علی, وہاں پر یہ بچے اور ہمارے جوان ایک اور نعرہ بھی لگاتے ہیں جبریل کے ٹیچر علی علی. توجہ ہو رہی ہے اس بات کی طرف؟ جبریل کے ٹیچر, وہ اسی حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ جب زبان جبریل خاموش ہو. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس واقعہ کی طرف جاؤں, پھر کبھی عرض کروں گا اگلی مجالس میں توفیق رہی تو. مولا کائنات بڑھے اور جبریل کو سمجھایا کہ خاموش کیوں, اس طرح سے خدا کی بات کا جواب دیا جاتا ہے. تو یہ صلوات جو خدا بھیج رہا ہے ان ہستیوں پر صلوات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا اجر کیا ملے گا مومن کو, نتیجہ کیا ملے گا مومن کو. ہو الذی یصلی علیکم, اے مومنوں، پروردگار تم پر صلوات بھیجتا ہے، وملائکتہ اور اس کے ملائکہ تم پر صلوات بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اے مومنین تمہیں تاریکیوں سے اور رجس سے اور نجاستوں سے نکال کر نور کی وادی میں لے کر کے آ جائیں. بس یہ صلوات اور ولایت کو قبول کرنا انسان کو ظلمتوں سے نکال لیتا ہے، نور کی وادی میں لے کر کے آ جاتا ہے. اور اب شاید آسان ہو جائے اس معنی کو سمجھنا کہ جب انسان ان ہستیوں کی ولایت کو مان لیتا ہے تو پروردگار اپنی ولایت کے سائے میں لے لیتا ہے اس مومن کو. اور پھر آیت الکرسی آ کر کہتی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. بہت موازنہ ہوتا ہے کہ ہم کس رستے پر چلنے والے ہیں، کس رستے پر چلنے والے نہیں ہیں. اگر تعلیمات قرآن و اہل بیت کو دیکھا جائے تو انسان تعجب کرتا ہے کہ کہاں عرش خدا پر رہنے والی ہستیاں اور کہاں ایسی تاریکیاں کہ جن کے ساتھ معصومین علیہ السلام کا تقابل کرنے کی نوبت لائی گئی. کہاں یہ نوبت لائی گئی؟ بس یہ ولایت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کر کے آ جاتی ہے، طہارت کی طرف لے کر کے آ جاتی ہے. اور یہی آیہ تطہیر بیان کر رہی ہے کہ طہارت بس محدود و محصور ہے ان 14 ہستیوں کے اندر. اب جس نے بھی طاہر ہونا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی ولایت کو بھی قبول کر لے، ان پر صلوات بھی بھیجے. اور یہ ہے قصد. میں نے عرض کیا تھا زیارت کیا ہے؟ قصد اور روگردانی. قصد ہے نور کی طرف اور طہارت کی طرف آنے کا قصد، اور روگردانی کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رجس سے روگردانی، کہ خدا کا بس یہ ارادہ ہے اور اس کے علاوہ خدا کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اے اہل بیت آپ کو رجس سے دور رکھے. اب اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا اور پھر اپنی گفتگو کو یہاں اختتام کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. اب آپ والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بچے بھی ہیں آپ کے، بچہ تو بہت اچھا ہے آپ کا، یہ کبھی بری صحبت میں نہیں جاتا ہے. بچہ بہت اچھا ہے، بری صحبت میں نہیں جاتا ہے. لیکن بری صحبت کو بھی تو روکا جائے نا کہ وہ بھی ادھر آنے کی کوشش نہ کرے. آپ کی تربیت کا اثر تو بہت اچھا تھا، یا آپ کے اندر وہ جرأت اور وہ طاقت ہے کہ آپ برائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ادھر سے برائی کے رستے میں بھی کوئی رکاوٹ ڈالی جائے کہ وہ بھی آپ کی طرف نہ آئے. بس ایک دفعہ ادھر نہ جانا، اس کو دور رکھنا اس معنوں میں بھی ہوتا ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی پروردگار کا ارادہ بس یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے. یعنی ادھر سے تو پروردگار کو معلوم تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رجس تو کیا ادھر جانے کا تصور بھی ہم لوگ بھی ان کے بارے میں نہیں کر سکتے ہیں، سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے. ادھر سے رجس کو پرے ہٹا کے رکھا جائے کہ رجس بھی ان کی طرف آنے کا تصور نہ کرے، نہ کسی سے دروازے سے آنے کی کوشش کرے، نہ کسی کھڑکی سے آنے کی کوشش کرے، نہ کسی اور رستے سے آنے کی کوشش کرے. توجہ فرمائی آپ نے، انما یرید اللہ. بس اب روگردانی بھی بہت عظیم ہے، رجس سے روگردانی. اور اب رجس کیا ہے؟ شک بھی رجس ہے، دوسرے رہنما بھی رجس ہیں، دوسرے رستے بھی رجس ہیں. ان سب سے روگردانی کرتا ہے زائر اور ارادہ کر لیتا ہے کہ میرا رخ ہو جائے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. بس اب جو سوچ کے آیا تھا، جو اس سے نتیجہ عکس کرنا چاہتا تھا،
انشاءاللہ بشرط زندگی یہاں سے بات کو کل آگے ہم جوڑیں گے. اور تقریباً لفظ زیارت کی وضاحت جس حد تک مطلوب تھی اس عشر مجالس میں وہ کوشش کی کہ آپ مؤمنین کی خدمت میں پہنچائی جا سکے. وہ بات زیارت وارثہ, اب وہ کون سی وراثت ہے, کس طرح سے انبیاء کے وارث ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, کچھ اس طرف بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ. بس عزیزان محترم, آج دوسری محرم گزر گئی, فرش عزا بچھاتے ہیں آپ لوگ. کل بھی ایک واقعہ آپ کو سنایا اس سلسلے میں, آج ایک اور واقعہ سن لیجئے تو یہی مقدمہ بن جائے گا ذکر مصیبت کی جانب بڑھنے کا. یزد کا ایک تاجر تھا بہت بڑا, ایران کا ایک شہر ہے یزد. اس شخص کے پاس محلے کے کچھ جوان آئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے فرش عزا سجانے کا ارادہ کیا ہے, محرم آ رہا ہے, مجالس منعقد کرنی ہے ہم لوگوں نے, ہم چاہتے ہیں کہ فرش عزا بچھائیں اور اس کے لیے کچھ اخراجات ہیں, ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کچھ ہماری ہیلپ کر دیجیے اور آپ بھی اپنا حصہ شامل کر لیجیے اس کے اندر. اب یہ گھبرا بھی رہے تھے, وہ ایک بڑا آدمی تھا, پہلے تو یہ تھا کہ کس طرح سے اس نے قریب آنے دیا اور بات سن لی ان جوانوں کی, دوسرا یہ ہوا کہ اس نے بتایا, پوچھا کہ بتائیے کتنا خرچ ہونا ہے آپ کا. تو ان بچوں نے ایک ذرا بڑی رقم بتا دی اس کو کہ 10 مجلسیں ہیں, بہت مومنین آئیں گے, تبرک ہوگا, نیاز ہوگی, اخراجات ہوں گے, خرچ تو اتنا ہوگا. اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ وہ بھی دے دیں گے, کچھ اور جگہوں سے اکٹھا کر لیں گے. اس شخص نے ایسا کیا کہ ان سے کہا کہ تم جاؤ اور مزید سوچ لو, جتنے ممکنہ اخراجات ہیں ان کو کیلکولیٹ کر کے لکھ کے میرے پاس لے کر کے آؤ, اور ایک چیک دے دیا اور کہا کہ اس کے اوپر وہ رقم تم لکھ دینا, مجھے مت بتانا. ان بچوں نے جب بیٹھ کے تصور کیا تو وہ ایک بہت بڑی رقم بن گئی, اور انہوں نے جتنے بھی ممکنہ اخراجات, اور اس نے یہ بھی کہا کہ عزاداری باعزت طریقے سے, باوقار طریقے سے ہونی چاہیے, تم خرچ کی پرواہ نہ کرنا, جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے تم اس کو کیلکولیٹ کرو اور اس چیک کے اس حصے میں تم وہ اماؤنٹ لکھ کے میرے پاس لے کر کے, مجھے مت بتانا. وہ بچے گئے اور کچھ دیر کے بعد وہ ساری کیلکولیشنز کر کے ایک بڑی بڑی اماؤنٹ لکھ کے لے کر کے آ گئے. جب اس کو چیک دے دیا گیا تو اس نے اس اماؤنٹ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, دیکھا نہیں ہے, اور سائن کر کے ان بچوں کو لوٹا دیا وہ چیک, اور کہا کہ جاؤ اس کو کیش کروا لو اور عزاداری کو باوقار طریقے سے انجام دو, اور دیکھنا پھر بھی ضرورت پڑے دوبارہ آ جانا, شرمندگی محسوس نہ کرنا. بچے چلے گئے اور کچھ زندگی باقی تھی اس شخص کی, وہ زندگی بھی مکمل ہو گئی اور جس تک دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک عارف کو اور ایک اہل دل کو بعد میں خواب میں ملا یہ شخص, اور اس شخص سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے فلاں صاحب, آپ دنیا سے چلے گئے تو وہاں آگے کے حالات بتائیے کہ آپ کے ساتھ وہاں کیا پیش آیا. تو اس نے کہا کہ میری زندگی بڑی مشکل زندگی تھی, حساب و کتاب بہت زیادہ دینا تھے مجھے, تو میری فائل کو امام حسین علیہ السلام کے سپورٹ کر دیا گیا. جب میری فائل کو امام حسین علیہ السلام کے سپورٹ کر دیا گیا تو اب میں گھبرا رہا تھا کہ میرے پروندے کے اندر, میرے نام اعمال کے اندر گناہ بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, اب مجھے شرمندگی کا احساس کرنا پڑے گا آقا سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں. لیکن جب مجھے وہاں لے جایا گیا, خیمہ حسینی نصب تھا, جب میں وہاں جا کر کھڑا ہوا, میری نظریں جھکی ہوئی تھیں, میں شرمندہ تھا کہ اب آقا مجھے نہ جانے کیا کہیں گے اور کس نگاہوں سے میری جانب دیکھیں, تو آقا نے ایسا کیا کہ اس کو نگاہ نہیں کی ہے, اس پر ہاتھ رکھ دیا, نیچے سائن کر کے مجھے بہشت کا پروانہ عطا کر دیا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. آج دوسری محرم تھی، قافلہ حسینی کربلا پہنچ گیا. روایت کے اندر ہے، دل ٹوٹے ہوئے محسوس کر رہے ہیں آپ اور ہم. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ پردہ غیبت کے اندر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور ایک وجہ روایت میں بیان کی گئی ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے، اور وہ ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے خون آلود کرتے کو ایک پرچم اور ایک علم کی طرح لہرا دیتے ہیں، اور اس کی تاثیر پوری کائنات پر چھا جاتی ہے، اور مومنین کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں. وہ کرتے حسینی پرچم کربلا بنا کر آسمان توحید پر لہرا دیا گیا ہے. عزیزان، یہ قافلہ جب مدینہ سے نکل رہا تھا تو منادی نے ندا دی کہ تا حد نگاہ سب دور ہو جاؤ. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ سب کو مدینہ کی گلی سے ہٹا کیوں دیا گیا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ حسین کی بہن زینب سوار ہونا چاہتی ہے. تحت نگاہ سب کو اہل مدینہ کو ہٹا دیا گیا. ایک طرف سے حضرت علی اکبر آ گئے، ایک طرف سے اون محمد آ گئے، ایک طرف سے جناب قاسم آ گئے. حضرت عباس نے اپنے گھٹنوں کو توڑ دیا اور جناب زینب کو اس ناکہ پر سوار کروا دیا گیا. یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہو گیا، یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا. مکہ سے یہ قافلہ احرام کو توڑ کر وہاں سے کوفہ و کربلا کی جانب روانہ ہوا. اب روایت نے یہاں لکھا تو نہیں ہے، لیکن جب مکہ سے روانہ ہو رہے ہوں گے تو یقیناً کیفیت یہاں بھی وہی ہوگی کہ جو مدینہ میں تھی، اور اسی باوقار طریقے سے سب کو سوار کروایا گیا اور یہ قافلہ مکہ کو چھوڑ کر روانہ ہو گیا. عزیزان، جب مکہ کو چھوڑ کر نکلا یہ قافلہ تو ایک منزل وہ آئی کہ جس کا تذکرہ کل یہاں پر کیا ہم نے، کہ جب دو قاصد آئے کوفہ سے اور انہوں نے بتایا کہ آقا کوفہ کا منظر وہ ہے کہ مسلم کا لاشا ہے اور کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. میں یوں کہوں گا کہ اے مسلم، آپ کربلا کے پہلے شہید تھے، آپ کو کوفہ کے رستے کو صاف کرنا تھا نا، آپ کو کوفہ کی فضا کو ہموار کرنا تھا نا، کیونکہ زینب کوفہ آنے والی تھی. بس عزیزو، یہ قافلہ حسینی ایک اور منزل آگے بڑھ گیا اور ایک مقام وہ آ گیا کہ جہاں پر قافلہ حسینی کو روک لیا گیا. حر کا لشکر آ گیا اور حر نے آ کر قافلہ حسینی کو روک لیا. امام حسین علیہ السلام نے اس سے پہلے والی منزل سے اتنا پانی اپنے ساتھ لے لیا تھا کہ نگاہ حسین تلاش کر رہی تھی کہ کوئی پیاسا آئے گا کہ جس کو مجھے سیراب کرنا ہے، جس کے لشکر کو سیراب کرنا ہے. لکھا ہے کہ نہ صرف حر کو سیراب کیا، نہ صرف حر کے ساتھیوں کو سیراب کیا، اس کی تشنا سواریوں تک کو سیراب کر دیا. یہ ہے کرم حسینی، یہ ہے معیار حسینیت. عزیزان، جب ایک راوی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں قافلہ حر میں تھا، کچھ دیر سے پہنچا، تشنگی اتنی غالب تھی میرے اوپر کہ میری آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ آ چکی تھی، مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا. میرے سامنے ایک مشک لائی گئی اور میں نے اس مشک کو کھولنے کی کوشش کی، اس مشک کا دہانہ مجھ سے کھولا نہیں جا رہا تھا، اتنی سکت نہیں تھی میرے بدن میں. تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی اپنی سواری سے اتر کر میری طرف آ رہا ہے. اس نے کہا کہ اے شخص، پریشان نہ ہو، ہم کریم گھرانے والے ہیں، اپنے چلو کو کھولو. حسین نے پانی ڈالنا شروع کیا، اس شخص نے سیراب ہونا شروع کر دیا. بس عزیزو، یہ قافلہ یہاں رک نہ سکا، یہ قافلہ اور آگے بڑھا، لیکن اس قافلہ کو نہ کوفہ جانے دیا گیا، نہ مدینہ آنے دیا گیا، بلکہ لگام فرس حسینی میں ہاتھ ڈال لیا حور نے اور کربلا کے قریب لے کر کے آ گیا. ایک جگہ وہ، میں جلدی جلدی سے گزر رہا ہوں، شاید جناب حر کے مصائب تک آج ہم نہ پہنچ پائیں، تو انشاءاللہ کل دوبارہ جناب حر کا تذکرہ ہم کریں گے. یہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا
تو آقا کی سواری نے وہاں پر قیام کر لیا. اب سواری آگے نہیں جا رہی ہے, سواری کو بدلا گیا, ایک اور سواری لائی گئی, وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اس کو ہٹا دیا گیا, ایک اور سواری لائی گئی, وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے. جب چند سواریاں بدل لیں اور وہ سواری آگے بڑھنے نہیں پا رہی تھی, تو اب آقا نے ایک سوال پوچھ لیا. آقا کہتے ہیں کہ اے لوگو, یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے. اے لوگو یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے آ کر کہا کہ آقا اس جگہ کو تف کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کوئی اور نام بھی تو ہوگا اس کا, وہ بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ اس کو شط فرات بھی کہا جاتا ہے. پھر پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام ہے تو بتاؤ. کہا کہ اس کو غازریہ بھی کہا جاتا ہے. پھر پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام بتاؤ, تو عرض کرنے والوں نے کہا کہ اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. لیکن جب سماعت حسینی کوئی لفظ سننا چاہ رہی تھی, آقا نے کہا کہ نہیں, اس کا کوئی اور نام بھی تو ہوگا. تو کہا کہ ہاں آقا, اس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے. تو ایک لفظ بولا, اعوذ باللہ من کرب و بلا. پروردگار میں کرب سے اور بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اس وقت کہا کہ ہاں ہونا مہتو رحالنا و صفق دمائنا و قتل رجالنا و ذبح اطفالنا و حتکو حریمنا و محل قبورنا. امام حسین علیہ السلام نے دو محرم کو کربلا پہنچ کر یہ جو جملے ارشاد کیے, یہ کربلا پہنچ کر امام حسین نے اپنی زبانی مجلس عزا پڑھنا شروع کر دی. محملوں پر جنا جناب زینب سن رہی تھی, اور جملے کیا تھے؟ ہا ہونا مہتو رحالنا. اے لوگو میں جان گیا, میرے نانا رسول اللہ نے مجھے خبر دی تھی اس کی کہ جب کربلا آ جائے گا نا, تو بس وہاں تمہیں پڑاؤ ڈالنا ہوگا, وہاں تمہارے خیمے نصب کر دیے جائیں گے. بس اے میرے ساتھیوں, ہمارے خیمے یہی نصب ہو جائیں گے. اے میرے ساتھیوں, ہمیں یہیں پر پڑاؤ ڈالنا ہوگا. وہ مقتل و رجال نا. اب مصائب پڑھنا شروع کر دیے. کہا اے لوگو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم مردوں کو قتل کر دیا. عزیزو سن رہے ہو, زینب کس کے سہارے پر کربلا آ رہی ہیں؟ عجب نہیں یہ جملہ سن کر ایک نگاہ عباس کی طرف کر لی ہو کہ عباس تو موجود ہیں, بھیا حسین کس شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ بس دو لفظیں اور سن لیجیے عزیزان, دو لفظیں اور سن لیجیے. آقا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کر دیا جائے گا. اب رباب بھی کھڑی ہو کے سن رہی تھی, اب ام فروا بھی کھڑی ہو کے سن رہی تھی کہ امام حسین کیا ارشاد فرما رہے ہیں. کاش آقا نے یہی کہا ہوتا اور آقا نے مجلس کو یہاں ختم کر دیا ہوتا. لیکن مجلس آگے بڑھی, مصائب آگے بڑھے, اور آقا نے ارشاد فرمایا, ہا ہونا ذبح اطفالنا. ہمارے بچوں کو یہاں, سن رہے ہیں عزیزان, قتل کا لفظ بدل دیا. مردوں کے لیے قتل کا لفظ بولا تھا, جب اصغر کی طرف نگاہ کی ہوگی تو ارشاد کر دیا, اے لوگوں یہ وہ جگہ ہے جہاں مردوں کو قتل کیا جائے گا, بچوں کو ذبح کیا وذبح اطفالنا وَمَسْفَكُ دِمَائِنَا. ہمارا پاکیزہ خون, اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَالَا خون, اس سرزمین پر بہا دیا جائے گا. اور اب بیبیاں دیکھ رہی ہوں گی کہ جب مردوں کو قتل کر دیا جائے گا, بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا, تو ہمارا کیا ہوگا. تو اگلے جملے میں مرسی آباد کا بھی پڑھ دیا اور کہا کہ حد کو حریمنا, ہماری حرمت کی حد کے حرمت بھی اسی سرزمین. اور ہمارے کچھ مومنین ہوں گے, وہ محل و قبور ہے نا, ہماری قبور اور ہماری زیارت گاہیں اسی جگہ پر قائم ہو جائیں گی. بس آخری جملہ سن لیجئے. جو زینب مدینہ سے بنی ہاشم کے جھرمٹ میں سوار ہوئی تھی, عباس جیسے بھائیوں نے سوار کر دیا, علی اکبر جیسے بیٹوں نے, بھتیجوں نے سوار کر دیا, اور مکہ سے بھی اسی طریقے سے سوار کر دیا, اور آج حضرت عباس نے بی بی کو پیادہ کر دیا. بس آخری جملہ سن لو عزیزو, کچھ دن نہ گزریں گے کہ یہی کربلا ہوگا, یہی زینب ہوگی. اور جب زینب 11 محرم کو سوار ہونا چاہے گی تو کوئی سوار کروانے والا نہ ہوگا. سید سجاد کو زینب سوار کروائے گی, اور جب خود سوار ہونا چاہے گی تو ایک نگاہ مقتل کو کرے گی. کہیں اکبر کا لاشا, کہیں حسین کا بدل, کہیں نہر فرات کے کنارے عباس کا کٹا.
انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن بقضائه و تسلیما لامره. پروردگار ان آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ماتم حسین,